بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاوية كي شرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه فرماته، فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. إن جملوسه إمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه نے تقدير كمسلة کا اختتام فرمایا ہے. تقدير كمسلة پیچھے چند دروس میں ہم سب نے مل کے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تقدیر کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راز کے تعلق سے کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس راز کی کھوج کے لیے جدوجہد کرے یا اس کی باریک بینی جاننے کی کوشش کرے. تقدیر کے تعلق سے، جسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، بہت سارے اہل قبلہ میں سے بہت سارے فرقے گمراہ ہوئے ہیں. نجات والا صرف ایک ہی فرقہ ہے، اہل سنت والجماعت. باقی فرقے جو ہے وہ یا تو افراط یا تفرید کا شکار ہوئے ہیں، یا تو تقدیر کو مالی حد سے گزر گئے، غلو کر لیا، اور قدری بن گئے، یا تو تقدیر کا اقرار کرتے کرتے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ انسان اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اور تقدیر کا انکار کرنے میں غلو کر لیا، حد سے گزر گئے، تو قدری بن گئے. قدری وہ فرقہ ہے جس نے تقدیر کا انکار کیا. دوسری طرف افراد سے کام لینے والے حد سے گزر گئے، اور انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کرنے والا ہے، انسان کچھ کرتے نہیں ہے، اور یہ جبری فرقہ ہے. میانہ روی ہمیشہ خیر اور حق کا باعث ہوتی ہے. ایسے جماعت کا موقف یہ ہے کہ انسان 100% خود مختار نہیں ہے، انسان کہ اپنا اختیار بھی ہے، لیکن انسان کا اپنا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کے ماتحت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم نہیں چاہتے الا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو رب العالمین ہے. یہ تو ہم سمجھ چکے ہیں. آج کی نشست میں امام صاحب نے اس مسئلے کا جو اختتام ہے وہ بڑے خوبصورت انداز سے فرمایا ہے، اور ایسے خوبصورت جملے ہیں، اب ہم سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کے علم کا کہ کتنی علم ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی علم عطا فرمایا ہے، اور کس طریقے سے جب ایسے مسئلے کو بیان کرتے ہیں جو نازک مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر نازک مسئلہ ایسے مسائل ہیں جو ہر بندے کے نہیں ہوتے، ہر بندہ اس میں آ کے بات کرے. تو تقدیر کے آخری جو جملے ہیں تقدیر کے مسئلے کے تعلق سے، امام صاحب فرماتے ہیں فہذا جملۃ ما یحتاج الیہ من ہم منور قلبہ من اولیاء اللہ تعالی، جو ہم بیان کر چکے ہیں، کچھ اہم ضروری باتیں تھیں. اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے بندے، بندوں کے لیے جن کے دل روشن ہیں، یہ چند باتیں جو بیان کر چکے ہیں تقدیر کے تعلق سے، ان باتوں کی ان کو ضرورت ہے. ضروری باتیں تو ہیں عقیدے کے تعلق سے. امام بالیوم الآخر جو ہے وہ ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان لے کے آئے. لیکن ہم جانتے کیا ہیں تقدیر کے تعلق سے؟ آپ ایمان کسی چیز پر کیسے لا سکتے ہیں جب آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں؟ تو ہمیں کیا جاننا چاہیے کیا نہیں جاننا چاہیے اس کے تعلق سے؟ امام صاحب فرماتے ہیں خاص طور پر یہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں نا, جو اولیاء ہیں, جن کے دل روشن ہیں, وہ تو ان باتوں کی ضرورت کو سمجھتے ہیں. اور ان کو حاجت رہتی ہے ہمیشہ کہ ہم ان مسائل کو سمجھیں جو مسائل اہمیت رکھتے ہیں عقیدے میں, دین کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں, جو دین کی بنیادی مسائل ہیں. وہی درج دراسخین فی العلم, یاد رکھے دل روشن ہے, ہر بندے کا کام نہیں ہے. اور دل روشن علم سے ہوتا ہے ہمیشہ, جہالت سے تاریکیاں تو عام ہوتی ہیں لیکن کبھی روشنی آپ کو نہیں مل سکتی. اور یہ روشنی جو ہے یہ ہاتھوں کی یا پاؤں کی یا آنکھوں کی روشنی نہیں ہے. جس کا دل روشن ہے اس کی زندگی روشن ہے. یہ کون ہے جن کے دل روشن ہے امت میں؟ امام صاحب فرماتے ہیں وہ در الراسخین فی العلم, یہ وہ لوگ ہیں جو علم راسخ القدم ہے, ثابت قدمی ہے علم میں. لأن العلم علمان, کیونکہ علم دو قسم کا ہوتا ہے, علم فی الخلق موجود, پہلے قسم کا ایسے علم ہے جو مخلوق میں موجود ہے, تفصیل میں آگے شرح میں بیان کروں گا انشاءاللہ. ایک علم ہے وہ جو موجود ہے, کون سا علم ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شریعت کا علم موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. دوسرے قسم کا وہ علم فی الخلق مفقود, وہ علم جو خلق میں موجود نہیں مفقود ہے, کون سا علم ہے؟ علم الغیب, بارک اللہ فیك, علم الغیب, مغیبات کا علم, مفقود, اس کا فقدان ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا. انبیاء میں سے جو اللہ نے چاہا وہ عطا فرمایا. نبی اسے کہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے, وحی علم غیب ہی تو ہے, اور کیا ہے؟ آگے امام صاحب فرماتے ہیں فانکار العلم الموجود, بس جو موجودہ علم کا انکار کرتا ہے کفر, موجودہ علم کا انکار کفر ہے. جس نے بھی قرآن کا انکار کیا یا شریعت کے کسی مسئلے کا انکار کیا وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے. فانکار العلم الموجود کفر, اچھا, وادعاء العلم المفقود کفر. اور جو علم مفقود ہے, جو اس علم تک رسائی کی کوشش کرتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے, وہ بھی کافر ہے. تو دونوں خطرناک معاملے ہیں, موجودہ علم کا انکار کرنا, اور عجب بات بھی ہے, موجودہ علم کا انکار کرنا کفر ہے, اور غیر موجودہ علم کی کھوج میں رہنا, اسے حاصل کرنے کی دعویٰ کرنا بھی کفر ہے. یعنی جو علم غیب کے دعوے دار ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. کون فرما رہا ہے؟ امام ابو جعفر الطحاوی الحنفی. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تمہارے وہابی عالم ہیں, وہی ہمارے اوپر تہمتیں لگاتے, کفر کے فتوے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, ہم سے غلطی ہوئی, آپ کے عالم فرما رہے ہیں ہمیشہ, اگر ہم تو غلط کہتے ہیں نا ہمیشہ, آپ کے اپنے عالم فرما رہے ہیں. الامام ابو جعفر الطحاوی الحنفی, ایسے ان کا نام ہے, یہی لقب ہے ان کا. سن 321 ہجری میں وفات ہوئی ہے, آج کے زمانے کے نہیں, پچھلے صدی کے نہیں, اس سے پچھلے صدی کے نہیں, بہترین زمانے کے فوراً کے بعد کا جو زمانہ ہے. آگے فرماتے ہیں ولا يثبت الايمان, کسی کا ایمان بھی ثابت نہیں ہو سکتا. جب ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ڈاواں ڈول ہے, شکوک و شبہات میں گھرا ہوا ہے. ولا يثبت, قدم نہیں فرمایا, ذرا غور سے سنیں, ولا يثبت الايمان, ایمان ثابت بھی ہوتا ہے اور غیر ثابت بھی ہوتا ہے, یاد رکھیں. وَلَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ، اور ایمان اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتا، اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک کہ إِلَّا بِقُبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ، جب تک کہ آپ جو علم موجود ہے اسے قبول نہیں کر لیتے، قرآن اور سنت کو قبول نہیں کرتے، تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا. وَتَرْكُ طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ، وہ جب تک کہ جو مفقود علم ہے اس کو حاصل کرنا چھوڑ ہی دیتے، ترک نہیں کر دیتے. اور عجب سی بات، جو موجود اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو موجود ہیں اس کے پیچھے لگتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جملے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں ان جملے کے تعلق سے فاضل العلماء نے کیا فرمایا ہے. الشیخ العلامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال الشارح، شارح فرماتے یعنی ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، پھر انہی کی بات کوٹ کی ہے، اپنی بات کوئی بھی نہیں کی، تو میں امام البانی کی بات اور امام ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات اس کتاب سے انشاءاللہ بھی کوٹ کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے انہی کی بات کوٹ کی، اپنی کوئی بھی رائے نہیں دی. یعنی کیا مطلب اس کا؟ کہ میری بھی یہی رائے ہے، میں موافقت کرتا ہوں جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے. اچھا، صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، یہ کون سے علم جس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ محتاج ہیں لوگ؟ فرماتے ہیں، يحتاج في امور القضاء والقدر، تقدیر کے معاملے میں خصوصی طور پہ، اور ظاہر عمومی طور پہ شریعت کے ہر معاملے میں، لیکن خصوصی طور پہ تقدیر کے معاملے میں، قضاء والقدر کے معاملے میں، جو بھی انسان کو چیز ضرورت ہے اس کے تعلق سے شیخ صاحب بات فرما رہے ہیں. بس آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لے کے آئیں، اور جو چار مرتبے ہم بیان کر چکے ہیں، علم کا مرتبہ، کتابت لکھنے کا مرتبہ، مشیت کا مرتبہ، اور خلق پیدا کرنے کا مرتبہ، یہ چار مراتب تقدیر، جس نے ان کو سمجھ لیا تو اللہ تعالیٰ کو اس پر بڑا فضل اور بڑا کرم ہوا، بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا. جس کو سمجھ نہیں آئی تو وہ سمجھنے کی کوشش کرے، سمجھ میں آ جاتی ہے تو کہے الحمدللہ، سمجھ نہیں آتی تو کہے آمنا وصدقنا. جیسا فرماتے ہیں امام شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، ان چار مراتب پر ایمان لازمی ہے، اور تقدیر کے تعلق سے ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اس کی تفصیل کو جانیں جو کتاب اور سنت میں موجود ہے، اس کی تفصیل کو جانیں، اور اعتراضات اور بے جا مناقشات اور جدال سے ہم بچیں. بل آپ کو تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ عمل صالح کرتے رہیں، اور جو بھی اسباب مناسبہ، اسباب شرعیہ ہیں، ان پہ عمل کرتے رہیں. تقدیر معاملہ تعالیٰ کے سپرد ہے نا، ہمیں نہیں پتہ کہ رزق ہمارا کتنا ہے، ہم نے کب مرنا ہے، لیکن کیا ہم گھر میں بیٹھے رہیں کچھ نہ کریں؟ نہیں، اسباب شرعی ہے، جو ہمارے ذمہ کام ہے وہ کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اللہ تعالیٰ جانے اور وہ جانے، وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہمارے بس کی بات کیا ہے؟ کہ رزق حلال کے لیے ہم گھر سے نکلیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا، اور واللہ خالی ہاتھ بھیجے گا نہیں. اگر ہمیں یقین اور ایمان ہے اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا، ہاں اگر شکوک اور شبہات ہیں پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. راسخین فی العلم کے درجے کے تعلق سے شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں، الراسخون فی العلم کا معنی ہے جو کو اللہ تعالیٰ علم ثابت قدمی عطا فرمائی ہے. اور راسخ فی العلم وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا. ذرا غور سے، راسخ فی العلم کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر شریعت کے کسی مسئلے کے تعلق سے، خاص طور پہ عقائد کے تعلق سے، کوئی شکوک اور شبہات ہوتے نہیں ہیں، جو کچھ بھی جانتے ہیں وضاحت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہی علم ہے، اور یہی اس مسئلے کا یہی جواب ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے اس کے تعلق سے یہ فرمایا ہے. جس کے دل میں شکوک اور شبہات ایک مرتبہ جنم لے لیں، اس کا علم کبھی راسخ ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھیں. اور علم ترقی کا ذریعہ بھی یہی ہے، کہ جب بھی کوئی شکوک اور شبہات ہوں فوراً اہل علم کے پاس جا کے رجوع کریں اور فوراً کا ازالہ کر دیں. اگر آج ازالہ نہیں کرتے تو کل دو ہو جائیں گی, پرسوں چار ہو جائیں گی, پھر بیس ہو جائیں گی, پھر نعوذ باللہ دل کو گھیر لیں گی. پھر ازالہ کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا. اس لیے جب بھی دین کے تعلق سے کوئی بھی شکوک اور شبہات پیدا ہوں, شیطان انس الجن موجود ہیں, بعض کو دل میں وسوسے ہوتے ہیں, بعض کو شیطان الانس آپ کے کانوں میں کوئی ایسی چیز ڈال دیتے ہیں یا کوئی کسی کی آپ بات یا کوئی لیکچر سن لیتے ہیں جو اہل باطن میں سے ہیں یا جو جاہل لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں, تو وہ شبہ آپ کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. آپ اس کو دور نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ وہ بڑھتا جاتا ہے, اس کا نتیجہ نکلتا ہے نعوذ باللہ کہ یہ شخص ان شکوک و شبہات کی وجہ سے, علم تو دور کی بات ہے, جہالت و جہل مرکب کے ایسے درد میں غرق ہو جاتا ہے جس سے نکل لو اس کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے. یسر وزان فرماتے ہیں راسخ فی العلم وہ ہیں جن کا علم یقینی ہے اور جو شکوک و شبہات سے بالکل دور ہیں, اور ان کا ایمان ہے تقدیر پر, اچھے عمل کرتے رہتے ہیں برے عمل چھوڑتے رہتے ہیں. دیکھیں تقدیر تک ہم نے کرنا کیا ہے, ایمان نمبر ایک ہمارا ایمان ہے کہ تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے, اچھی ہو یا بری ہو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو ہم نے کرنا کیا ہے, نمبر ایک عمل صالح ہم نے کرنا ہے, نمبر دو عمل فاسد کو چھوڑ دینا ہے. یعنی کہ زناکاری کرتے رہے, بدکاری کرتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, فریب کرتے رہے, قتل بھی کرتے رہے, پھر کہیں تو مقدر بھی لکھا تھا ہمارے, تو یہ کیوں نہیں کرتے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حسن سلوک کرو والدین سے, مسلمانوں کے لیے خیر خواہ ہو جاؤ, اچھا کام کرو, اور یہ کو میرے مقدر میں لکھا تھا نہیں کہہ سکتے. کسی زبردستی کی ہوئی تمہارے ساتھ کہ تم نے بس بدکاری کرنی ہے, اچھا کام کر کے بھی تو کہہ سکتے ہو میرے قسمت میں لکھا تھا اچھا کام. تو ہمارے ذمہ نمبر ایک تقدیر پر ایمان, نمبر دو عمل صالح کرنا, نمبر تین عمل فاسد سے دور ہونا اور بچنا, نمبر چار اللہ تعالیٰ کے راز میں یا اللہ تعالیٰ کے رازوں میں دخل اندازی نہیں دینا. تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے, ایسے معاملے گھستے کیوں جس کی آپ کے اوقات کی حیثیت ہی نہیں ہے. تقدیر کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے جو پیارے لوگ ہیں انبیاء اور سلف صالحین کبھی بھی بغیر علم کی بات نہیں کرتے تھے, اعتراض نہیں کرتے تھے کبھی, جس نے اعتراض کیا وہ گمراہ ضرور ہوا. پانچویں نمبر پہ ہم نے کرنا کیا ہے تقدیر کے تعلق سے, علم میں ثابت قدمی کیسے آئے گی, پانچویں نمبر پہ جدال نہیں کرنا, بحث مباحثے نہیں کرنے تقدیر کے معاملات میں, کیوں ہے کیسا ہے اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں, ہرگز نہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہذا شأن راسخین فی العلم, یہ شان ہے راسخین فی العلم جو کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائی ہے علم, یہ ان کا راستہ ہے, مشکل راستہ ہے واللہ, بہت آسان راستہ ہے. آسان کس کے لیے ہے؟ جو راستے پہ چلنا چاہتا ہے, جو نہیں چلنا چاہتا اس کو تو بہت مشکل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور جو جاہل ہوتے ہیں کہ ضد میں برعکس ان کا ایمان مضبوط ہوتے نہیں ہے, جانتے کیوں؟ کیونکہ وہ جہالت کی بنیاد پر ہی اپنا ایمان قائم کرتے ہیں اور علم سے بالکل دور ہے. نہ عمل صالح ان کو پتہ ہے, نہ ان کو یہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راز اس میں ہم نے داخل نہیں ہونا, بلکہ بحث مباحثے کرتے رہتے جہالت کی بنیاد پر بغیر علم کے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظلمات بعض فوق بعض, سارے گمراہی گمراہی ہے. جب جہالت ہی بنیاد ہے, تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں, تو پھر نتیجہ بھی یہی نکلنا ہے. شیخ صالح فزان فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے لأن العلم علمان, علم کے دو قسم ہیں, علم في الخلق موجود, علم في الخلق مفقود. شیخ عبد بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام صاحب کی مراد اس جملے سے تعلق سے یہ ہے کہ جو علم مفقود ہے وہ علم غیب ہے. علم مفقود شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ علم مفقود ہے, وہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے, جو بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے علم غیب کا وہ دار سمت خارج وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِنْدُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, غیب کی چابیاں, غیب کنج صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, وہی ان کو جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتے نہیں ہے. سورۃ انعام آیت نمبر 59. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان، قل لا يعلم الغیب، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں کہ زمین و آسمانوں میں کوئی نہیں جانتا غیب سوائے اللہ تعالیٰ کے. سورۃ النمل آیت نمبر 65. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفاتیح الغیب خمس، غیب کی پانچ چابیاں ہیں، لا يعلمهن الا اللہ، اللہ تعالیٰ سے کوئی جان نہیں سکتا. ثم تلا قوله تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں، ان اللہ عنده علم الساعة ونزل الغیث. سورۃ لقمان کی آیت نمبر 34 آخر تک اس آیت کو تلاوت فرماتے ہیں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری احادیث ہیں اس باب میں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الخلق ہیں، سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم، علم غیب نہیں جانتے، علم غیب مطلق نہیں جانتے تھے. الغیب میں سے صرف وہ جانتے تھے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس سے زیادہ نہیں جانتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جان سکتے تھے مطلق علم غیب مطلق، پھر من باب اولا کوئی اور جان نہیں سکتا امت میں سے یا مخلوق میں سے، کیونکہ افضل الخلق و سید المرسلین نہیں جان سکتا تو پھر اور کون جان سکتا ہے؟ جب ان سے کوئی افضل ہے ہی نہیں تو پھر مفضول افضل سے آگے کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. پھر مثالیں دی ہیں. پہلی مثال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب مطلق نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے تو پھر ہمارے سامنے صحیح روایات، صحیح بخاری کی روایت میں یہ معاملے نہ آتے. پہلی مثال یا پہلی دلیل افق کے قصے میں سید عائش صدیق اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا دی گئی، زنا کی تہمت لگا دی گئی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا پر. شیخ باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا جب تک کہ اللہ تعالی نے وحی نازل نہیں فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید عائشہ کی برات کا علم جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے ملا ہے. دوسری مثال یہ بھی صحیح بخاری کی، جب سید عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہاں پہ ہے، صحابہ کرام ڈھونڈتے رہے یہاں تک کہ دیر ہو گئی، فجر کا وقت بھی چلا گیا. سبحان اللہ. جب اونٹ اپنی جگہ سے اٹھا تو اس اونٹ کے نیچے وہ ہار پڑا ہوا تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلق کا علم ہوتا تو پھر ہار کی جگہ کا علم ہوتا کہ نہ ہوتا، کہ کہاں پر ہے ہار؟ دیکھیں دو میں سے ایک باتیں ہیں، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ پتہ تو تھا لیکن جھوٹ بول رہے تھے اعوذ باللہ، اور صحابہ کو پریشان کر رہے تھے کہ جا کے ڈھونڈو اور پتہ ہے کہاں پہ، آخر وقت تک نہیں بتایا اور اس علم کو چھپائے رکھا، یا ان کو اس ہار کی جگہ کا علم ہی نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ خبر دی ہی نہیں تھی. کون سی بات ہے، پہلی یا دوسری؟ اگر پہلی بات ہے یاد رکھے تو یہ کفر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہمت ہے اور بہت خطرناک تہمت ہے، کوئی مسلمان سوچ نہیں سکتا. اور دوسری بات ہی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الغیب میں سے صرف وہی جانتے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. شیخ باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بہت ساری دلائل قرآن اور سنت میں سے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم مطلق نہیں عطا فرمایا. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے، علم کے دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے سوا، اور یہ علم غیب ہے. اور دوسرا علم وہ ہے جو علم جو مخلوق میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ علم ان کو عطا فرمایا ہے، اور یہ وہ علوم ہے جن کی مصلحت ہے مخلوق، جن سے مخلوق کی مصلحت وابستہ ہے، اور یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا قرآن اور سنت کی صورت میں، قرآن اور صحیح حدیث. جزاک اللہ خیر. اور یہ وہ علم ہے جو رسول لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورۃ البقرہ نمبر 129 میں. الکتاب سے مراد القرآن ہے اور الحکمت سے مراد السنہ ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ صاحب رضا فرماتے یہ بھی کہا گیا اس آیت کریمہ کے تعلق سے, بعض سلف نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الفقہ فی دین اللہ تعالی, جو علم موجود ہے وہ دین کی سمجھ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہی علم موجود ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے, جس پر ہم نے عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرمان سورہ بقرہ نمبر 151 میں وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اللہ تعالیٰ تمہیں وہ علم عطا فرماتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. آخر جملے کے تعلق سے فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر کے تعلق سے شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے علم کا انکار جو کچھ اس میں ہے, امر اور نہیں یا اخبار جو خبریں دی گئی ہیں ماضی کے تعلق سے یا مستقبل کے تعلق سے, جس نے بھی ان چیزوں میں سے کسی چیز کا بھی انکار کیا وہ کافر ہے, اور جس نے علم غیب کا دعویٰ کیا وہ بھی کافر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله, اللہ تعالیٰ کے سوا زمین و آسمان میں کوئی بھی مخلوق نہیں جو غیب جان سکتی ہے. سورۃ النمل آیت نمبر 65 میں شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں حفظہ اللہ کہ اکمل الخلق علیہ الصلاۃ والسلام, افضل خلق و اکمل خلق سبحان اللہ, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قرآن مجید میں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, سورۃ الاعراف نمبر 188 میں 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ, اگر میں علم غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, پھر تو کثرت سے خیر کو حاصل کر لیتا. یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفیں ہوئیں, مکہ میں قدم قدم پہ تکلیف, پیاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کو, صحابہ کرام کو, رشتہ داروں کو, جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا تھا, کفر کے راستے کو چھوڑا تھا, انہیں مارا گیا, انہیں پیٹا گیا, انہیں قتل بھی کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو کثرت سے خیر حاصل کرتا, وما مسین السوء, اور کبھی مجھے کوئی تکلیف پہنچتی نہیں. ہمیں تکلیفیں کب کیسے پہنچتی ہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی راستے سے جا رہے ہیں, کہاں پہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہونا ہے, کس چیز میں کچھ ملی ہوئی ہے نہیں ملی ہوئی ہے, کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے, ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے. ہمیں تو پتہ تب چلتا ہے جب ہمیں تکلیف پہنچ چکی ہوتی ہے. اگر ہم پہلے سے پتہ چل جائے کہ اس چیز میں یہ تکلیف مل سکتی ہے, یا اس راستے سے نہ جائیں جہاں پہ یہ تکلیف ہو سکتی ہے, یا یہ کام نہ کریں اس میں سے یہ مشکل پیدا ہو سکتی ہے, تو ہم کبھی کرتے. اس لیے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء, اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی. شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں فالنبی علیہ الصلاۃ والسلام, بس اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام, لا يعلم الغیب الا ما علمه الله, غیب صرف اتنی ہی جانتے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے. سورہ بقرہ آیت 255 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء, آیت الکرسی میں ولا يحيطون بشيء من علمه, کوئی بھی احاطہ اللہ کے علم کو نہیں کر سکتا. یعنی وجہ کیا ہے, علم غیب کوئی کون سی اتنی بڑی بات ہے جو مخلوق نہیں جان سکتے؟ تو شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں بہت بڑی بات ہے, عام بات نہیں ہے. ہاں بے قدر لوگ تو نہیں جانتے نا, جاہل لوگ تو نہیں جانتے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء, اللہ کے علم کا احاطہ کوئی کر نہیں سکتا, اور جو بھی علم کسی کو ملتا ہے وہ اللہ کی اجازت سے, اللہ کی مشیت سے ہی ملتا ہے. کوئی بھی عالم ہو دنیا کا, اللہ تعالیٰ نہ چاہے واللہ کسی کو ذرہ برابر علم نہیں مل سکتا, دین کو ہو یا دنیا کا ہو. ہم عقل مند پیدا ہوئے عقل کے ساتھ, ہمارا کیا کمال ہے, اور جو پاگل پیدا ہوتے اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا, ہے قصور پاگل کا, پاگل پیدا ہوتا ہے, ہمارا کیا کمال ہے کہ ہم عقل والے پیدا ہوئے. اس کے نزدیک تو پھر ایک ہی ہے بس, کن فیکون, ایک ہی چیز ہے. کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی رد و بدل کر سکتا ہے؟ اس لیے جو معاملات اللہ تعالی کے لیے خاص ہیں ان کو خاص ہی رہنے دیں, اور علم غیب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. جو بھی اس کو پیچھے لگتا ہے وہ شخص فرماتے ہیں دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں بعض صوفیوں نے کیا کیا ہے, بلکہ تصوف کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. کشف کیا ہوتا ہے, وجد کیا ہوتا ہے جانتے ہیں, مراقبہ کیا ہوتا ہے, کن چیزوں کی تلاش ہوتی ان چیزوں میں, وہ کیا جاننے کی کوشش کر رہے. کشف میں چھپی چیز کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں؟ مراقبے میں کیا جاننا چاہتے ہیں, کون سی چھپی چیز جس کے مراقبہ کرتے ہیں؟ ظاہر چیز کے کوئی مراقبہ کرتا ہے؟ جو علم موجود ہے اس کے لیے کوئی مراقبہ کرتا ہے؟ جو مفقود اس کے لیے مراقبے کیے جاتے ہیں نا. امام صاحب فرماتے ہیں علم مفقود کی کھوج میں لگنا اور اس کا دعویٰ کرنا کیا ہے؟ کفر ہے, پکی بات ہے. سبحان اللہ. اور آپ مختلف تصنیف میں دیکھ لیں آپ تصوف کی, یعنی قصہ معروف ہے فضائل حج میں عبد الرزاق الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں, مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں, درس حدیث ہو رہا ہے, اور ایک جوان اپنا سر اپنے دونوں گھٹنوں میں دبائے ہوئے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے. قصے میں یہ وارد ہے کہ خضر علیہ الصلاۃ والسلام جاتے ہیں مسجد نبوی, دیکھتے ہیں کہ لوگ تو علم حدیث سے جڑا ہوا ہے اور ایک جوان جو وہ ایک دیوار کے ٹیک لگے دور بیٹھا ہوا ہے, علم حدیث سے دور ہے. جا کے اسے کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں کہ لوگ عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہا ہے اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں؟ کہتے وہ جوان سر اٹھا کے کہتا ہے وہ عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں اور میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. رزاق سے کون سا علم ملتا ہے, مفقود یا موجود؟ موجود علم کون سا تھا؟ قرآن حدیث کا علم. کہاں پہ ہو رہا تھا؟ اہل علم امام عبد الرزاق الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں ہو رہا تھا. علم مفقود کون سا ہے جو وہاں پہ موجود نہ تھا؟ علم غیب. اسے کون حاصل کر رہا ہے؟ یہ جوان, یہ صوفی جوان. اچھا, تو خضر علیہ الصلاۃ والسلام قصے میں خضر علیہ الصلاۃ والسلام حیران ہوتے ہیں کہ یہ جوان جو ہے اس کی رسائی یہاں تک چلی گئی ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں اس جوان سے اگر آپ سچے تو آپ بتائیں میں کون ہوں, اگر مجھے پہچان لیتے تو پھر یہ اللہ کا ولی, یہ نہیں پہچانتا تو پھر اسے جھوٹ بول رہا ہے. کہتے ہیں وہ جوان جواب میں کہتے ہیں کہ میری فراست یہ کہتے کہ آپ خضر علیہ السلام ہیں, آپ خضر ہیں. کہتے ہیں آپ نے ٹھیک فرمایا ہے, یعنی جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, آپ ادھر ہی بیٹھے رہیں, آپ کا درجہ بلند ہے, آپ پہنچے ہوئے ہیں. وہ تو بیچارے ہیں جو ادھر بیٹھے ہیں نا, علم حدیث حاصل کرنے والے تو بیچارے لوگ ہیں, وہ تو کبھی کہاں پہنچ, آپ کا مقام کہاں اور ان کا مقام کہاں, آپ ٹھیک کر رہے ہیں ادھر. قصے کے آخر میں فرماتے ہیں بعض ایسے اولیاء بھی ہوتے جن کو خضر بھی نہیں پہچان سکتے, ایسے ولی تھے جن کو خضر بھی نہیں پہچان سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کہتے تو پھر کہتے یہ کہتے ہیں, آپ کا عالم کہتا ہے تو اب پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ علم مفقود کے پیچھے لگنا کفر ہے, اس کا دعویٰ کفر ہے. تو کیا آپ اپنی کتابوں میں یہ کفری مسائل لے کے چلتے اور پھرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں یہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں, تبلیغی جماعت, فضائل اعمال, فضائل حج, فضائل صدقات, یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمیشہ ان کے ساتھ ان کے آستینوں میں رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھروں میں لوگوں کو کیا سبق سکھانا چاہتے ہو؟ واللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مقام ہے. علم موجود کو چھوڑ کر علم مفقود کی طرف کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہتے ہم تو حدیث پڑھ کے سناتے ہیں. حدیث تو پڑھ کے سناتے ہو, یہ بھی تو پڑھ کے سناتے ہو نا, نکال دو اپنی کتابوں سے. کیا قرآن مجید ہے تو تبدیل نہیں ہو سکتا؟ ایک ہی کتاب ہے پوری کائنات میں جس میں رد و بدل کرنا کفر ہے, جائز نہیں ہے, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید. اس کے سوا کوئی اور کتاب بھی ہے جس پہ کوئی رد و بدل کرنا ناممکن ہے؟ جو چیز مخلوق کی ہے وہ مخلوق جیسی ہے، مخلوقات کی تصانیف مخلوق جیسی ناقص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام تو تبدیل نہیں ہو سکتی، تو فضائل اعمال بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، اس میں سے ایک قصہ بھی نکال سکتے؟ جھوٹا قصہ، جھوٹا قصہ ہے. خضر علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، نہیں موجود دنیا میں آج. سے مسلم کی روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بار صحابہ کرام بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کے آخر میں جو شاہد ہے وہ یہ ہے کہ آج سے، یعنی اس رات کی تاریخ سے 100 سال بعد تک اس روئے زمین پر جو بھی زندہ ہے باقی زندہ نہیں رہیں گے. آج سے 100 سال کے عرصے کے بعد تک، یعنی صرف 100 سال ہی باقی رہ گئے، جو بھی زندہ ہیں آدمی انسان جو زندہ ہیں وہ 100 سال کے بعد مر جائیں گے سارے کے سارے. اگر خضر علیہ السلام پہلے سے زندہ تھے، آپ سے پہلے سے ان کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ہم عصر ہیں خضر علیہ الصلاۃ والسلام، اور آپ سے 1000 سال پہلے ہیں، اگر تصوف جیسے کہتے ہیں کہ وہ اب ابھی تک زندہ ہے، اگر زندہ ہوتے آپ سے زمانے تک، لیکن سے مسلم کی اس روایت کے بعد تو زندہ نہیں ہے نا، اگرچہ ہمارا ایمان ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، افضل الخلق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کوئی بھی باقی زندہ نہیں رہ سکتا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے زندہ اٹھا لیا ہے، موت ان کو بھی آئے گی قیامت سے پہلے، ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے، اور وہ بھی زمین کے اوپر نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ناممکن ہے. ہمیشہ رہنے والے ایک ہی ذات ہے بس، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. اچھا عیسیٰ علیہ السلام رہ جاتا تو کیا ہوتا؟ اللہ کی حکمت ہے کہ کوئی بھی کائنات میں ہمیشہ تو دور کی بات ہے، اتنی لمبے عرصے تک رہ جائے دنیا، لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھی ہمیشہ رہ گیا ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت کے منافی ہے. اگرچہ اللہ کے پیارے کیوں نہ ہو، نبی کیوں نہ ہو، العزم رسل میں سے کیوں نہ ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اسے کہتے ہیں شرک سدے باب کرنا. آسمان سے تو اٹھا لیا، زمین سے تو اٹھا لیا آسمان کی طرف، تو رہ جاتے زمین پہ نہیں. قیامت سے پہلے جو بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے دنیا میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے، رسول نہیں بن کے آئیں گے، نبی نہیں بن کے آئیں گے، کیونکہ خاتم مرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر دوبارہ رسول بن کے آئے تو پھر خاتم الرسول تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے، اس کا ثبوت اسی روایت میں سے بخاری کی روایت میں کہ امام مہدی کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے. جب امام مہدی کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہیں کہ نہیں، اسے ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ ایمان رکھ لیں یا عقیدہ رکھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، تو پھر اسے لازم آتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر جرح کر رہے ہیں، بالکل غلط بات ہے، یہ غلط فہمی ہے، اور جو نہیں مانتے اس کی ہٹ درمی ہے. واضح روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں واپس آئیں گے، اور دجال کا قتل کریں گے، یوجوج ماجوج بھی نکلیں گے ان کے زمانے میں، پھر ان کا بھی خاتمہ ہوگا، پھر ان کو وفات آئے گی، اور وہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے. ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہم ان ساری روایات کو جو صحیحین میں ہیں سب کو چھوڑ دیں، محض ایک غلط فہمی کی وجہ سے کہ خاتمیت پر جرح ہوتی ہے، اور ہم پھر خاتمیت پر جرح ہونے کی وجہ سے قرآن کی تکذیب ہوتی ہے، تو قرآن کی تکذیب تو کفر ہے، تو کفر سے بچنا چاہتے ہیں، تو کتنی بہت بڑی غلطی کر لی ہے کہ عقیدے کے جو اصول ہیں ان میں سے ایک یہ اصول ہے کہ آخرت پر ایمان، اور آخرت پر ایمان کے لیے جو بنیادی اصول میں سے قاعدہ یہ ہے کہ جو قیامت کی نشانی ہیں، بڑی نشانیاں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. شیخ صالح الفوزان آخر جملہ کے تعلم سے فرماتے ہیں، وَلَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِقَبُلِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ وَتَرْكِ طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ. اور کبھی بھی کسی کا ایمان ثابت نہیں ہو سکتا، مضبوط نہیں ہو سکتا، اس کے جڑے مضبوط نہیں ہو سکتے جب تک کہ علم موجود کو قبول نہ کر لے, اور قبول کرنے کا طریقہ زبانی کلام ہی نہیں ہوتا. فلا وربک لا یؤمنون سبحان اللہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ زبان سے ماننا کافی نہیں ہے, عمل کرنا ہی پڑے گا. تیرے رب کی قسم میرے پہ, میرے پیارے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے بڑھ کر کوئی تاکید کا لفظ ہے؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ فرما دیتے اس لفظ کے بغیر فرما دیتے, ہمارا ایمان ہمارا دین ہے کہ نہیں؟ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فی شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. یعنی اپنے آپ کو نصوص کے حوالے کرنے کی انتہا, اپنے نفس میں حرج بھی نہیں محسوس نہیں کرتے, جو فیصلہ آپ نے فرما دیا ہے اس کے سامنے سر بھی خم کر لیا اور اپنے آپ کو اس کے حوالے بھی کر دیا. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان نہیں ثابت ہوتا الا جب تک کہ علم موجود, علم موجود ہے قرآن اور سنت کا علم, جب تک اسے قبول نہیں کیا جاتا, اور جب تک علم مفقود جو غیب کا علم ہے اسے ترک نہیں کر دیا جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقل انما الغیب للہ, کہ غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں امام ابن العزیز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے مختصر سی بات کرتے لیکن بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں یہ اشارہ ہے اس جملے, ان جملے کے تعلق سے جو امام صاحب نے کیا ہے, جس کا ذکر پہلے کر چکے ہیں, یعنی جو ابھی تک جو مسائل بیان کیے ہیں تقدیر کے تعلق سے, یہ انہی کی طرف اشارہ ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس پر عقیدہ لانا واجب ہے اور اس پر عمل بھی واجب ہے, یعنی جو مسائل گزر چکے ہیں تقدیر پر ایمان کے, ان پر ہمارا عقیدہ ویسے جیسے کہ بیان کیے گئے ویسے عقیدہ لانا بھی فرض ہے, واجب ہے, اور ان پر عمل کرنا بھی واجب ہے. صرف یعنی کہ کھوکھلا عقیدہ ہے, صرف مانا کافی نہیں ہے. اگر آپ واقعی مانتے ہوتے تو عمل بھی کرنے والے ہوتے. جو کچھ شریعت لے کے آئی ہے تقدیر کے تعلق سے, اور راسخ علم کے درجے کے تعلق سے فرماتے ہیں یہ وہ علم ہے جو رسول لے کے آئے ہیں, جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ یہی علم لے کے آئے ہیں. جملتاً و تفصیلاً جو بھی علم لے کے آئے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام, نفیاً و اثباتاً, جس کی نفی ہم نفی کر, جس کی ثابت ہم اس کو ثابت کرتے ہیں. علم مفقود سے مراد ہے علم القدر. علم القدر بھی علم غیب میں سے ہے. تو وہاں سے فرماتے علم مفقود وہ علم ہے جو تقدیر کے تعلق سے, یعنی جو غیبیات کے تعلق سے ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق سے چھپا لیا ہے اور ان کو منع کیا ہے کہ ان کی کھوج میں نہ لگو, کہ اس کی کھوج میں نہ لگو. وہ علم موجود جو علم شریعت ہے, اس کے اصول اور فروع, جس نے ان میں سے کسی چیز کا انکار کیا, جو کچھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں وہ کافر ہے, اور جس نے علم غیب کا دعویٰ کیا وہ بھی کافر ہے. اچھا, ایک تو امام ابو جعفر الطحاوی حنفی کا قول میں نے نقل کیا, اب دوسرے امام ابن ابو العز الحنفی بھی یہی فرماتے ہیں جو انہوں نے فرمایا, تصدیق بھی کرتے پھر تاکید بھی کرتے اپنے جملے سے, اپنے الفاظوں سے, کہ شریعت کے علم کا انکار کرنا کفر ہے, اور علم غیب کی کھوج میں لگنے اس کا دعویٰ کرنا بھی کفر ہے. کان من الکافرین. اللہ تعالیٰ فرماتے عالم الغیب, اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, فلا یظہر علی غیبہ احد, کسی کو اپنے غیب پر ظاہر نہیں کرتا, الا سوائے من ارتضی من رسول, وہ رسول اس پہ اللہ تعالیٰ خود راضی ہوتا ہے, یعنی رسول کی اپنی مرضی بھی نہیں ہوتی کہ کون سے اسے علم جو ہے نا علم غیب میں سے وہ چاہتا ہے اور کون سی وحی اس پہ نازل ہوگی. سبحان اللہ, رسول پیغمبر ہے اور جو پیغام ملتا ہے وہ اس کو جا کے آگے پہنچاتا ہے, اس کی تعمیل ہوتی ہے. کبھی رسول اپنی مرضی سے کوئی پیغام لیتا ہے کہ مجھے یہ نہیں وہ پیغام چاہیے؟ الا من ارتضی من رسول. سبحان اللہ, رسول اللہ کے پیار پیغمبر علیہ السلام کی رسائی نہیں علم غیب تک, اور ان اولیاؤں کو دیکھیں ان پیروں کو فقیروں کو دیکھیں کہ ان کی رسے ہمیشہ غیب تک ہوتی ہے. بلکہ کہنے والا تو یوں بھی کہہ دیا کتابوں میں, بعض قصوں میں آیا ہے کہ اعلی حضرت صاحب فرماتے ہیں, غالباً باغ فردوس میں قصہ ہے کہ عبد القادر جیلانی جن کو غوث کہتے ہیں, اور غوث کا لفظ بھی دیکھیں غوث اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے, شدید مصیبت میں مددگار کو کیا کہتے ہیں؟ غوث کہتے ہیں. جب ہلاکت ہر طرف سے گھیر لے جو آپ اس ہلاکت سے نکالتے اسے غوث کہتے ہیں. کہتے ہیں جب شہاب الدین سہروردی کی والدہ کو حمل ہوا, یعنی سہروردی خود اپنے ماں کے پیٹ میں تھے, تو گئیں عبد القادر جیلانی کی طرف, غوث پاک کی طرف جیسے ان کے الفاظ ہیں, ان کی طرف گئیں تو گھر میں نہ تھے, ان کے والد صاحب گھر میں تھے, تو ان سے جا کے انہوں نے عرض کی کہ مجھے بیٹی ہے یا بیٹا ہے. الٹرا ساؤنڈ مشین اس وقت ایجاد نہیں تھی, لیکن آپ دیکھیں الٹرا ساؤنڈ سے بھی اوپر والے کام ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا, انہیں بٹھایا اور لوح محفوظ میں جھانک کر دیکھا, یہ غوث کی بات نہیں, ان کے والد کی بات ہو رہی ہے. لوح محفوظ میں جھانک کر دیکھا تو وہاں پر بیٹی لکھی ہوئی تھی, لڑکی لکھی ہوئی تھی. بتا دیا اس عورت کو کہ آپ کے مقدر میں لڑکی لکھی ہے, بیٹی ہی ہے. تو وہ روتی ہوئی وہاں سے نکلی, راستے میں غوث پاک مل گئے. ان کی زبانی, ہم نہیں کہتے غوث, نعوذ باللہ, یہ کہنا بھی کفر ہے. تو انہوں نے کہا خیریت ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ کے پاس آئی تھی تو آپ, ماجرا یہ ہوا کہ آپ کے والد صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ میرے مقدر میں بیٹی لکھی ہے. تو غوث پاک فرماتے ہیں جا تیرے لڑکا ہوگا. وہ خوشی کے مارے روتی ہوئی ہنستی گئی, غوث کہہ دی اور نام بات پوری ہوئی, کیسے ہو سکتا ہے, چلی گئی. حمل مکمل ہوا, جب بچہ وضع کیا, ڈلیوری ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی. پھر پریشان اس لڑکے کو اٹھایا واپس غوث پاک کی طرف. آپ کہیں لڑکی ہو, آپ کہیں لڑکا ہو اور پیدا لڑکی ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے. کن فیکون عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کہہ دے لڑکا ہو اور وہ پیدا لڑکی ہو, کیسے؟ ذرا مجھے دکھائے تو صحیح. ذرا اس لڑکی کو دکھایا, جب اس کو قریب لے جایا گیا, اس شرمگاہ سے کپڑا ہٹایا, صرف ایک نظر پڑی وہ لڑکی سے لڑکے میں تبدیل ہو گیا. عجب بات, یہ نہیں عجبات سے بھی آگے ہے, سارے عجوبے ہیں. آج فرماتی ہیں کہ شہاب الدین سہروردی جو ہیں, ان کا جو حولیہ تھا عورتوں والا تھا, ان کے بال لمبے تھے, ان کے پستان اتنے بڑے تھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھتے تھے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, ان کا سینہ اتنا بڑا ہوتا کہ اٹھا کے اپنے کندھوں میں رکھا کرتے تھے, نعوذ باللہ. یہ اپنے امام کی مدح کر رہے ہیں یا مذمت کر رہے ہیں, پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھی تو وہ لڑکی, لیکن جب غوث پاک کی نظر پڑی تو ظاہر تو لڑکا ہو گیا, اندر سے سسٹم تبدیل نہ ہو سکا شاید, اللہ علم. تو شہاب الدین سہروردی, فرقہ سہروردیہ سارے کے سارا ان کی طرف نسبت کرتے ہیں اپنی. کتنی فرقہ تصوف کے معروف اور مشہور برے صغیر میں؟ چار ہیں. کون سے ہیں؟ چشتیہ, قادریہ, سہروردی آخری میں رکھے نا, نقشبندیہ, اور چوتھا ہے سہروردیہ. شہاب الدین سہروردی کی طرف نسبت ہوتی ہے, تمہارے ہی امام ہیں, تمہاری ہی کتابیں ہیں, تمہارے ہی بنائے ہوئے قصے ہیں. ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. امت کے اندر جب تک ایسی مصیبتیں موجود ہیں اور ایسی مصیبتوں کو دین سمجھا جا رہا ہے تو امت میں ذلت کے خاتمے کے منتظر نہ رہیں. پھر یہ نہ کہ ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں، کافر کا غلبہ کیوں ہے، ہم مظلوم ہیں، یہ نہ کہیں. جب تک آپ اپنے دل کو پاک نہیں کر لیتے، اپنا عقیدہ درست نہیں کر لیتے، اور امام صاحب کے بقول روشن دل والے ہی اس عقیدے کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. اپنے دل سے ان تاریخوں کو نکالیں، کفر ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، غلاظت ہیں، سب نکالیں اور بھر دیں توحید اور سنت کے نور سے، علم موجود سے بھر کے دیکھیں، علم مفقود کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کے لیے. جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کریں، جسے ہمیں روکا گیا ہے اس سے ہم رک جائیں. اسے کہتے ہیں فرما برداری، اور یہی وہ دین ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. آخر میں امام سب فرماتے ہیں، آخر جو دو جملے پڑھ کے سنوائیں، اسی علم غیب کے تعلق سے اور جو موجودات ہیں بعضوں کی کھوج میں لگتے ہیں. واللہ ہر چیز جو بھی موجود ہے کائنات میں، ہر چیز کے پیچھے راز ہے اور حکمت ہے. کچھ جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے ہم. جو نہیں جانتے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہے ہی نہیں، یا اللہ کی حکمت ہی نہیں اس کو پیدا کرنے میں؟ نہیں، ہمارا علم قاصر ہے، ناقص ہے. تو امام صاحب آخر میں فرماتے ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہم پر مخفی ہے؟ موجودات میں، مفقود کی بات تو آپ کرتے ہیں کو چھوڑیں، موجود کی بات کر رہے ہیں ذرا. یہ درندے پرند موجود ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، چوہے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں. ہم تو ان کے بارے میں یہ جانتے کہ یہ نقصان دہ ہے کہ نہیں؟ اور ہمارا یہ جاننا کہ یہ نقصان دہ ہے اس مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق نہیں ہے، اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ ان کی موجودگی میں کچھ اوپر خیر موجود ہو. ہمیں کیا پتہ، ہو سکتے ایسے خیر موجود ان کی موجودگی میں جہاں تک ہم رسائی نہ کر سکتے ہوں، کیونکہ علم العدم جو ہے وہ کبھی معدوم نہیں ہوتا. جو نہیں جانتے مطلب یہ موجود ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خیر کو بھی پیدا کیا ہے، ہم سب جانتے تو خیر خیر ہی ہوتا ہے، شر کو بھی پیدا کیا ہے. خیر بھی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، شر بھی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. جو سمجھ میں آتا ہے تو کہو اللہ الحمدللہ، جو سمجھ میں کہو اللہ اعلم، اور اس علم کو اللہ کے سپرد کر دو. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام اتباع ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. رمضان کے بعد اگلا درس انشاءاللہ ہم دوبارہ سے آغاز کریں گے، دروس کے رمضان کے بعد. رمضان میں درس ہم روک دیتے ہیں، اگلے ہفتے میں باہر جا رہا ہوں اور درس نہیں ہوگا اگلے جمعرات کو، اور اس سے اگلا ہفتہ جو رمضان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، تو ہمارے جو دروس ہیں وہ رک جائیں گے رمضان کے مہینے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سمجھا ہے، اس کو ہم عمل کریں، اور جو ہم نہیں سمجھ پا رہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے کہ ہم وہ سمجھ لیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں جو بھی راستہ اللہ تعالیٰ مقرر فرمایا ہے اپنے نزدیک کرنے کا، اپنے رضا کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلنے والا بنا دے. اور رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم جہاں سے رکے ہیں وہیں سے ہم شروع کریں گے. ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قد رقم، اس جملے سے انشاءاللہ لوح القلم کی بات کریں گے. اس کا تعلق بھی تقدیر ہی سے ہے، لیکن جب تقدیر معاملات پورے ہو چکے ہیں تو ایک دو چیز رہ گئی کہ لوح محفوظ اور قلم کے تعلق سے چند اہم باتیں قرآن اور سنت کی روشنی میں اور سلف کے اقوال سے انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ اعلم. جی، پانچ غائب جی ہاں، پانچ چیزیں جو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ لقمان آیت نمبر 34 میں، ان اللہ عندہ علم الساعة. نمبر ایک علم الساعة، قیامت کا وقت. نمبر دو، وینزل الغیث، بارش اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. نمبر تین، ویعلم ما فی الارحام، پہلے بتا چکے ہیں جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، سبحان اللہ، نہ اسے پہ وما تدری نفس، ہاں ما لا تکسب غدا، یہ پہلے یہ ہے، وما تدری نفس ما لا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتے کل اس نے کیا کمانا ہے. ہم نہیں جانتے کل کیا کمائیں گے، ہم جو جاب والے ہو نہیں جانتے کہ ان کی سیلری ڈیلی کتنی ہوتی ہے، اور اس کے کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، لیکن کل تک زندہ رہتے ہیں کہ نہیں پتہ ہے. اور پھر صرف مال ہی کی بات ہو رہی ہے یا ماذا تکسب غدا مطلق ہے؟ مطلق ہے، صرف مال نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں صرف اولاد نہیں ہے، یہ اولاد لڑکی لڑکا صرف کی بات نہیں ہو رہی کہ کیا ہے، بلکہ کیسی ہے، اچھی ہے یا بری ہے. الٹرا ساؤنڈ تو ہم جان لیتے ہیں کہ کیا ہے، اور مزے کی بات الٹرا ساؤنڈ بھی بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں آج تو تھری ڈائمینشنل الٹرا ساؤنڈ آ گیا، 3D آ گیا، اب غلطی کا امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ تو بتاؤ اچھا ہے برا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی ڈاکٹر واللہ کوئی نہیں بتا سکتا. اگر دل کو اندر سے بھی دیکھ لیں، جھانک لیں، کسی بھی ذریعے سے دیکھ لیں، آپ نہیں بتا سکتے کہ اچھا ہے برا ہے. آخر میں وہ آتے تھے نفس بے ارض تموت، پانچویں نمبر پر، کوئی نفس نہیں جانتے کہ اس نے کس زمین پر مرنا ہے، کس جگہ پر مرنا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی خوب جاننے والا باخبر ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 34. دو دن پہلے، بلکہ پچھلا جمعہ تھا غالباً، ٹیلی فون آیا رات کو، میرے کزن کا فون تھا کہ بھائی فلان شخص جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک ٹھاک، وہ بیمار نہیں تھا، ٹھیک تھا بالکل. پچھلے تقریباً 30 سال سے اس شخص کو میں جانتا ہوں. تو اس کا بیٹا میرے پاس آیا، اس کو ٹیلی فون کر رہے، کوئی سعودی فون اٹھا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کہہ رہے. وہ میں نے نمبر لیا اسے، میں نے ٹیلی فون کیا، مستقبل ہاسپٹل کے جو سیکورٹی ہے وہ اس نے فون اٹھایا، کہتے جی ہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب اس کے کیا لگتے؟ میں نے کہا میں لگتا تو کچھ نہیں، میرا پڑوسی ہے، اتنی سالوں سے میں جانتا ہوں، خیریت تو ہے. کہتے بندہ مر گیا ہے اور 2 گھنٹے سے فریج میں پڑا ہے اور کوئی اس کا وارث نہیں ہے، اس کا یہاں پہ کوئی بھی نہیں، صرف دوست ہیں. جمعہ کے دن اس شخص نے غسل کیا، نماز کی تیاری کی، سارا کچھ کر لیا. شام کے وقت روڈ کراس کر کے کسی جگہ پہ جا رہا تھا، عصر کے بعد غالباً، گاڑی والا ہے اس کو لے گیا، ایکسیڈنٹ ہوا. تقریباً یہ Kilo 3 اور مستقبل ہاسپٹل کتنا فاصلہ ہے؟ قریب ہے، باقاشب روڈ، اور یہ ایمبولینس آئی، وہاں سے جلدی لے گئے، ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکا، مر گیا. پچھلے وہ شخص اسے جان تو پچھلے 30-35 سالوں سے، ابھی 1 مہینے پہلے گھر سے ہو کے آیا ہے، اور اس نے آنا بھی نہیں تھا، لیکن اس کی موت اسی روڈ پر لکھی ہوئی تھی. یہاں سے چلا گیا تھا، خروج نہائی لگاؤں، اچھا یار نہائی ایگزٹ نہیں لگتا، لگاتا اگر آگے تو آگے ورنہ پھر نہیں آؤں گا. ٹیلی فون کیا یہاں پہ، بھی حالات کیسے ہیں؟ دوست سے پوچھا، انہوں نے کہا بھی حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں. کیا کہا؟ حالات اچھے ہیں، بگڑے ہوئے، بگڑے بہت بگڑے ہوئے، آج کل بہت مسئلہ ہے. تو نہ ہو، پہلے تم یہ کہتے کہ نہیں آیا، اب نہ ہو. یہ پتہ چلا کہ اگلے دن وہ شخص آ چکا تھا، اسی ہفتے کے اندر، آنا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی موت کی جگہ کی طرف خود چل کے آیا ہے. وما تدري نفس بأي أرض تموت. نا بیمار نہ کوئی سر درد نہ کوئی بلڈ پریشر نہ کوئی شوگر نہ کوئی دل کی بیماری کچھ بھی نہیں. میں نے سوچا اس شخص کی زندگی کیا تھی. اپنی فیملی سے وہ تقریباً 30 سال سے دور ہے غالباً. 5-5, 6-6 سال کے بعد ہو جاتا ہے, اس کے بچے بڑے ہو گئے ہیں. وہ صرف ایک مشین تھا جو ہر بچے کو کما کما کے دیتا تھا. سبحان اللہ. اور یہاں پہ کئی ایسے لوگ رہتے ہیں جو حقیقتاً انسانی شکل میں مشینیں ہیں. بچوں کی تربیت کیا ہے, بیوی کے حقوق کیا ہیں, واللہ یہ دنیا جو مختصر سی ہے, گزر وقت کبھی واپس نہیں آتا. اور یہ دنیا رولاتی زیادہ ہے, ہساتی بہت کم ہے. اچھے لمحے بہت مشکل سے ملتے ہیں, اور دنیا کا لطف اپنے پیاروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یہ ٹوٹی پھوٹی دنیا جو کچھ بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے الحمدللہ, بغیر فیملی کے بھی کوئی زندگی ہے. 2 گھنٹے سے وہ شخص پڑا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, فریج میں پڑا ہے. جب تکلیف ہوتی ہے اور آپ کے سر پر 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی آدھی تکلیف ختم ہو جاتی ہے کہ میرے ہیں میرے ساتھ, جو میرا دکھ اور درد بانٹ سکتے ہیں. آپ کا درد کوئی لے نہیں سکتا, لیکن آپ کا حال پوچھ کر آپ کا آدھا درد ختم کر سکتا ہے. کوئی دور کا رشتہ دار آیا, اس کو غسل کیا. عجب بات دیکھ, انسان زندہ ہے تو سب اس کے قریب ہیں, جب مر جاتا ہے تو پھر یہ انسان دوسروں کے حوالے ہو جاتا ہے. وہاں جنازہ پڑھی, قبرستان میں لے گئے, دفن کیا. جو قریبی رشتہ دار تھا اسے پتہ نہیں چلا قبرستان کہاں پہ, جب اس وقت آیا جب وہ دفن ہو چکا تھا. انسان جب مر جاتا ہے میت کو اٹھانے کے لیے تیزی کرتے ہیں نا, تو سچ بات ہے اگر آپ میت کے قریب نہیں ہیں, ساتھ نہیں ہیں, تو پھر آپ کو مٹی ڈالنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. بہرحال وہ میں تھے نفس بے ارض ان تموت, میں یہ کہنا چاہتا تھا صرف مریض نہیں مرتے, موت سب کو آتی ہے, تندرست بھی مر جاتے ہیں اور موت اچانک آتی ہے. اس نے پتہ نہیں کیا بیچارے منصوبے بنائے ہوئے تھے, آج شام کو یہ کروں گا. اور وہ اچھا منصوبے کے بھی تھا, اس کا ساتھی کہتا ہے کہ آج ہم نے کڑھے گوشت کھانا تھا, مرغی لینے کے لیے جا رہا تھا دوسری طرف, یار جا رہے تو مرغی بھی ساتھ لے کے نا, آج ہم خود پکائیں گے اور کڑھے گوشت کھائیں گے. سبحان اللہ, یعنی کڑھے مرغی کھائیں گے. انسان گھر سے نکلتے بہت کچھ سوچ کے جاتا ہے. ہم جب صبح گھر سے نکلتے ہیں ہماری جو ذہن میں جو لسٹ ہے بہت کچھ اس کے اندر ہوتا ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ آج ہم نے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. کبھی سوچا ہے کہ پتہ نہیں گھر واپس آتے ہیں کہ نہیں؟ موت کو کبھی ہم نے اپنے لسٹ میں شامل نہیں کیا. میرے بھائی آج سے موت کو لسٹ میں شامل کرنا شروع کر دیں. ہم نکلتے اپنی مرضی سے اپنے گھر سے, واپس آتے ہیں کہ نہیں اس کی مرضی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس کی مٹھی میں ہماری جان ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.